وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا علاقائی ملکوں کا دورہ، مسقط میں سلطان قابوس اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات۔ امریکی امداد کا بند ہونا واشنگٹن کے وعدوں کی خلاف ورزی ہے، امریکہ کے اقدام پر افغان رہنماؤں کا رد عمل۔ مصر میں آئین کے نئے مسودے کے خلاف عوام کے مظاہرے، قاہرہ تحریر اسکوائر پر فوج تعینات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios/android اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے اور دوستانہ تعلقات پر توجہ ایران کی اصولی پالیسی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اتوار کی رات مسقط میں عمان کے سلطان قابوس سے ملاقات میں کہا کہ ایران ہمسایہ اور علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کی اپنی اصولی پالیسی کے تحت عمان کو اپنا ایک اچھا پڑوسی ملک سمجھتا ہے اور اس کا خاص احترام کرتا ہے۔ وزیر خارجہ ظریف نے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی شعبوں میں ایران اور عمان کے مابین وسیع پیمانے پر جاری تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران مسقط کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس ملاقات میں عمان کے سلطان قابوس نے تہران اور مسقط کے اچھے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے تعاون بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ مجھے دونوں ملکوں کے عوام کے تعلقات اور دونوں ملکوں کے باہمی روابط پر فخر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عمانی ہم منصب سے ایک الگ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدانوں میں دو طرفہ تعاون کے عمل کا جائزہ لیا اور تعاون کے نئے امکانات کے بارے میں گفتگو کی۔ وزیر خارجہ جواد ظریف اور یوسف بن علوی کی اس ملاقات میں شام، بحرین، مشرق وسطی اور فلسطین سمیت علاقائی مسائل پر گفتگو ہوئی اور دونوں عہدیداروں نے بحرانوں کے تصفیہ اور انتہا پسندی کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے جنیوا معاہدے میں یورینیم افزودگی کے اسلامی جمہوریہ ایران کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ سی آئی اے کے سابق سربراہ جنرل مائیکل ہیڈن نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ انہوں نے نومبر میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کے ساتھ ایران کے ایٹمی معاہدے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر باراک اوباما اور اس سے قبل سابق صدر جارج بش کے ادوار میں کام کرنے والے امریکی جنرل ہیڈن نے جنیوا معاہدے کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ ہیڈن نے کہا کہ جنیوا معاہدے نے وہ ریڈ لائن بھی بدل دی ہے جو ہم نے پہلے متعین کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو کیونکہ امریکہ کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ امریکی جنرل نے کہا کہ جنیوا مذاکرات اور اس معاہدے کے تعلق سے ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بانی پاکستان کے مزار کے قریب مسلح افراد کے فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شعبہ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ عام سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ واقعے پر گورنر سندھ عشرت العباد اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی ہے اور سیکورٹی اہلکاروں کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ کراچی کے لیاقت آباد، بی ون ایریا اور عیسیٰ نگر میں بھی فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں معروف عالم اہل سنت نور الزماں نقشبندی بھی شامل ہیں، جبکہ اس واقعے میں ان کے ایک ساتھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیو کراچی اور لیاری علاقوں میں بھی پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے اور 1 پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک منشیات فروش گروہ سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کی جانب سے ایندھن اور فوجی امداد کی بندش پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر دستخط کی غرض سے افغانستان پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ بتایا گیا ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کو بتایا کہ امریکہ نے افغان فوج اور پولیس کے لیے ایندھن اور دیگر ساز و سامان کی سپلائی بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اقدامات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے طے شدہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کابل واشنگٹن معاہدے پر دستخط کو اپنے ملک میں امن و امان کے قیام اور رہائشی علاقوں پر نیٹو کے حملے بند کیے جانے سے مشروط کر دیا ہے۔ افغانستان نے گوانتانامو جیل میں بند افغان قیدیوں کو بھی رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے پر جلد از جلد دستخط کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے، تاہم افغانستان کے صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط 2014 میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے بعد کیے جائیں گے۔ متعدد افغان تجزیہ نگار اور اعلی حکام کابل واشنگٹن معاہدے کو شرمناک معاہدہ قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس معاہدے کے تحت افغانستان میں باقی رہنے والے امریکی فوجیوں کو عدالتی استثناء دیے جانے اور امریکی فوجی اڈوں کے قیام جیسے معاملات کو ملکی اقتدار اعلیٰ کے منافی قرار دیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بارے میں انٹرپول کا علاقائی ورک شاپ آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے، جس میں دنیا کے 15 ممالک کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اس ورک شاپ میں ایران کے پولیس چیف کے علاوہ تہران میں انٹرپول کے سربراہ، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبے میں انٹرپول کے نمائندے، ایرانی پولیس کے جنرل سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس کے چیف خطاب کریں گے۔ چائلڈ ابیوز سے متعلق انٹرپول کے چیف بھی اس ورک شاپ میں لیکچر دیں گے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق انٹرپول کا یہ تیسرا علاقائی ورک شاپ ہے۔ اس ورک شاپ میں پاکستان، افغانستان، الجزائر، آسٹریلیا، مصر، عراق، اٹلی، کویت اور ملیشیا کے نمائندے شریک ہیں۔ کل سے اس ورک شاپ میں روس، سعودی عرب، عمان اور شام کے نمائندے بھی شریک ہو جائیں گے، جو انسانی اسمگلنگ اور خطے میں غیر قانونی مہاجرت جیسے معاملات میں باہمی تعاون بڑھانے کے بارے میں لیکچرز دیں گے۔ مصر میں نئے آئین کے مسودے کی تیاری کے اعلان کے خلاف قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر نئے آئین کے مسودے کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر پولیس اور سیکورٹی فورس نے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے اتوار کی رات مصر کے آئین ساز پینل نے، جس کی قیادت سابق وزیر خارجہ اور عرب لیگ کے سابق سیکورٹی جنرل عمرو موسیٰ کر رہے تھے، نئے آئینی مسودے کی منظوری دے دی۔ نیا آئینی مسودہ منگل کو عبوری صدر منصور عدلی کو پیش کیا جائے گا، جس پر وہ دستخط کریں گے اور پھر 6 مہینے کے اندر اس پر ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ نئے آئینی مسودے کی ایک شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض حالات میں عام شہریوں پر بھی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ نئے آئین کے مسودے کے اعلان کے بعد سے معذور صدر محمد مرسی کے حامیوں اور بغاوت کی مخالفت کرنے والے گروہوں کی جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی اداروں نے کم سے کم 200 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات بھی عدالتوں میں پیش کر دی ہیں۔ واضح ہے کہ مصر کے عبوری صدر نے گزشتہ ہفتے مظاہروں کے بارے میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے تحت وزارت داخلہ سے پیش کی اجازت لیے بغیر ہر قسم کے مظاہروں پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ مظاہروں میں شرکت کرنے والے اپنے چہرے چھپانے کے لیے کسی بھی قسم کے ماسک یا نقاب کا بھی استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ شامی فوج نے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسرائیلی ساخت کا جدید ترین اسلحہ ضبط کر لیا ہے۔ دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی ساخت کا یہ جدید ترین اسلحہ، جس میں میزائل بھی شامل ہیں، صوبہ ہومس کے شہر تدمر میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی کے دوران ضبط کیا گیا۔ شامی فوج نے دمشق کے نواحی علاقے میں قائم دہشت گردوں کے ایک کمانڈ روم کا پتہ لگانے کے بعد اسے بھی تہس نہس کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شامی فوج کے جوان قلمون نامی اسٹریٹجک علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جس کے دوران متعدد سعودی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ چند روز سے شامی فوج نے القلمون کے علاقے میں اپنی بالا دستی قائم کر رکھی ہے۔ اس علاقے کو دمشق اور اس کے نواحی علاقوں پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا اہم اڈا سمجھا جاتا تھا۔ دوسری جانب 16 ستمبر کو ایک برطانوی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 1000 گروہوں کی شک میں تقریباً 1,00,000 دہشت گرد عناصر شامی حکومت اور عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ جینس انسٹیٹیوٹ کی تحقیقات کے مطابق 1000 مسلح گروہوں میں سے 10 گروہوں کا تعلق براہ راست القاعدہ سے ہے، جبکہ باقی عناصر دوسرے دہشت گرد گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شام میں لڑنے والے دہشت گردوں میں غیر ملکی دہشت گردوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یمن میں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی صوبہ سادہ میں حوثی قبائل اور تکفیری گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں کم سے کم 120 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن کی نیوز ویب سائٹ لہج نیوز نے خبر دی ہے کہ گزشتہ مہینے سے حوثی قبیلے کے مسلمانوں اور تکفیریوں کے درمیان فائر بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ امین الحمیری نے کہا ہے کہ حوثی مسلمانوں اور سعودی حمایت یافتہ تکفیریوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں جو صوبہ سادہ کے دماج شہر میں ہوئی کم سے کم 120 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف شمالی یمن میں لڑائیوں کو ختم کرانے پر مامور صدارتی دفتر کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ یحییٰ ابو اصبا نے دماج شہر کے حالات کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارے گئے لوگوں کے جنازے سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور علاقے کے لوگوں کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی قلت کا سامنا ہے۔ شمالی یمن کے صوبہ سادہ کے شہر دماج میں پچھلے ہفتوں کے دوران حوثی قبائل اور سعودی حمایت یافتہ تکفیری گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں حزب اختلاف کے مظاہروں اور ملک میں پائی جانے والی سیاسی بے چینیوں کے بڑھنے کے بعد وزیر اعظم یونگ لک شینا واترا نے کہا ہے کہ وہ عوام کی خوشی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی بھی غیر آئینی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وزیر اعظم شینا واترا نے پیر کو اپنے بیان میں کہا کہ وہ ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے یا پھر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے مخالفین کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا کہ وہ حکومت عوام کے سپرد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل ملک کے آئین کے منافی ہے اور وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو غیر آئینی ہو۔ مخالفین کے رہنما سوتیب تاؤنگ سو بان نے اتوار کو وزیر اعظم سے ہونے والی اپنی ملاقات میں ان سے کہا تھا کہ وہ حکومت عوام کے سپرد کر لیں۔ تھائی لینڈ میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک کم سے کم 5 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ 127 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تھائی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ فوج ملک کے موجودہ سیاسی بحران میں مکمل طور پر غیر جانبدار ہے اور مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے بینکاک میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ فوج موجودہ صورتحال میں غیر جانبدار رہے گی اور وہ مسائل کو پرامن طریقے سے حل ہوتا دیکھنا چاہتی ہے۔ تھائی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرے گی۔ اس درمیان مخالفین کے مظاہروں میں غیر معمولی شدت آ گئی ہے اور انہوں نے فوج اور پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ مخالفین نے ابھی بہت سی سرکاری عمارتوں کا محاصرہ کر رکھا ہے جبکہ وزیر اعظم کے دفتر میں گھسنے کی مظاہرین کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اسلامی جمہوری ایران نے تھائی لینڈ میں پیدا ہونے والی سیاسی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے تھائی لینڈ میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اختلافات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مرضیہ افخم نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تشدد سے اجتناب کرتے ہوئے پرامن طریقوں سے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ تھائی لینڈ مشرقی ایشیا کا ایک اہم ملک اور آسیان کا رکن ہے، بنابراین اس علاقے کا امن و استحکام پورے علاقے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یوکرین میں مظاہرین سے ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 100 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت کیف میں ایوان صدر کے سامنے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے حامی مظاہرین سے پولیس کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کیف کی پولیس نے کہا ہے کہ جھڑپوں میں تقریباً 100 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر یوکرین کے ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ یورپی یونین میں شمولیت کے سلسلے میں جاری مذاکرات کے تعطل پر اعتراض کرنے والے مظاہرین نے کیف کے میئر کے آفس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتوار کو 10,000 مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے اور یورپی یونین کے ساتھ آزادانہ تجارت اور سیاسی معاہدے پر دستخط سے حکومت کے اجتناب پر احتجاج کیا۔ دارالحکومت کیف میں مظاہروں پر پابندی کے باوجود 1,00,000 سے زائد افراد یوکرین اور یورپی یونین کے پرچم ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر نکلے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر وکٹر یانکوویچ استعفیٰ دیں اور قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں شہداء کربلا کے زیر عنوان ایک مباحثے میں امت اسلامیہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپت محمد حسن۔
ایمانیہ فاؤنڈیشن نامی تنظیم نے ایک مباحثے کا اہتمام کیا تھا جس میں تمام مقادیر فکر سے وابستہ علماء کو مدعو کیا گیا جنہوں نے باہمی اتحاد پر زور دیا۔
اس پروقار پروگرام میں تمام مقاتب فکر سے وابستہ علماء اور دانشمروں نے شرکت کی، جنہوں نے کھل کر عالم اسلام کے موجودہ مسائل پر بحث کی اور اس کا حل اتحاد امت میں مضمر قرار دیا۔ معروف دانشور ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے پرمغز تقریر میں کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو صحیح تناظر میں دیکھیں، کیونکہ نام نہاد اسلامی ممالک نے اسلام کی شبہ ہی بگاڑ کر رکھی ہے اور آج کی دنیا میں اسلام کو دہشت گردی کا دین مانا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا نام ہے
اور ایسے مذہب کو یہ کہنا کہ یہ مذہب دہشت گردوں کی پشت پہ ہے ایک بہت ہی غلط بات ہے۔
انجمن حمایت الاسلام کے سربراہ مولانا خورشید احمد کانونگو نے اتحاد اسلامی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عالم اسلام کے حقیقی رہبروں کی تقلید کرنی ہوگی۔
اتحاد کے لیے تا قیام قیامت حسین کی قربانی پیغام۔
امامیہ فاؤنڈیشن کے سربراہ حاجی امداد ساقی نے کہا کہ ان پروگراموں کے انعقاد سے ہم باہمی اخوت اور رواداری کو تقویت پہنچا رہے ہیں، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں ملی اتحاد کے ذریعے ان دشمن قوتوں کا مقابلہ کر سکیں جو اسلام کے دشمنی کے در پہ ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضیٰ رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سہر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
کراچی میں چار روزہ عالمی اردو کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی میں چھٹی بین الاقوامی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ حاضرین محفل معروف ادیبوں اور شعرا کو گھنٹوں دم بخود ہو کر سنتے رہے۔
کراچی آرٹس کونسل میں چار روزہ عالمی اردو کانفرنس کا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نشستیں کم پڑ گئیں تو سیڑھیوں نے نشستوں کا کام کیا۔ یہی تھی عالمی اردو کانفرنس کی کشش، جس نے حاضرین کو ادب کی شمع کا پروانہ بنائے رکھا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی اپنے خطاب میں اشعار پڑھے۔
بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔
برطانیہ کے معروف براڈ کاسٹر رضا علی آبدی نے کہا کہ اردو زوال کا شکار نہیں بلکہ مسخ ہو رہی ہے۔ معروف نے کہا کہ اردو آزاد ریاست میں بھی لاوارث بنی رہی۔ ہندوستانی ادیب شمیم حنفی کا کہنا تھا کہ برصغیر میں اردو کا مقام تاج محل سے بھی بلند ہے۔ تقسیم کے باوجود اردو اپنے بولنے والوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ ادب کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
جس طرح پرندوں کو سرحد پار کرنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح زبان اور ادب کو بھی نہیں ضرورت پڑتی۔
چھٹی عالمی اردو کانفرنس میں عوام کی دلچسپی اس بات کی علامت ہے کہ ادب آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
شرکا کا کہنا تھا قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے، دہشت گردی کو ادب کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ صفدر عباس، سہر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
میانمار کے حزب اختلاف کے رہنما آنگ سان سوچی کے دورے آسٹریلیا کے موقع پر آسٹریلیا میں مقیم برمی مسلمانوں اور دیگر اقوام کے گروہوں نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے میانمار کے مسلمانوں کے قتل عام پر آنگ سان سوچی کی خاموشی اور ان کی پالیسیوں کی مذمت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں بودھسٹوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سوچی نے مسلمانوں کے قتل عام پر کچھ بھی نہیں کہا اور خاموش تماشائی بنی رہیں۔ آسٹریلیا میں مقیم برمی مسلمانوں نے آنگ سان سوچی کے خلاف یہ مظاہرہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب انہوں نے 1 دسمبر کو میلبورن یونیورسٹی میں اپنے خطاب کے دوران آسٹریلیا کی حکومت اور عوام سے کہا کہ وہ میانمار میں جمہوری عمل کی حمایت کریں۔ آسٹریلیا میں مقیم مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جمہوریت نواز اور نوبیل انعام یافتہ میانمار کے رہنما آنگ سان سوچی نے ایک ایسے وقت آسٹریلیا کے عوام اور حکومت سے میانمار میں جمہوری عمل کی حمایت کی درخواست کی ہے، جب میانمار کے مسلمان بدستور انتہائی افسوسناک صورتحال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں میانمار کے انتہا پسند بودھسٹوں نے ملک کے مغربی علاقوں میں میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام کر کے ان کے گھروں، مساجد اور املاک کو پوری طرح آگ لگا دی اور دسیوں ہزار کی تعداد میں روہنگیا مسلمان پڑوسی ملکوں میں یا پھر خود میانمار میں محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود میانمار کے اندر بھی بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمانوں نے کیمپوں میں جو پناہ لے رکھی ہے ان کی حالت انتہائی افسوسناک ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اقلیت میانمار کے روہنگیا مسلمان ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں پیش آنے والے ٹرین حادثے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک میں حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں میٹرو نارتھ ٹرین کی 7 میں سے 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ نیو یارک کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ حادثہ برانکس کے علاقے میں پیش آیا. حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین اسٹیشن کے قریب تھی اور اس کی رفتار آہستہ ہو جانی چاہیے تھی, مگر ایسا نہیں ہوا اور عین ممکن ہے کہ حادثہ اسی وجہ سے پیش آیا ہو. حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین کے بلیک باکس کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اسی سے حادثے کی صحیح وجہ معلوم ہو سکے گی. اور ناظرین, آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا علاقائی ملکوں کا دورہ, مسقط میں سلطان قابوس اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات. امریکی امداد کا بند ہونا واشنگٹن کے وعدوں کی خلاف ورزی ہے, امریکہ کے اقدام پر افغان رہنماؤں کا رد عمل. مصر میں آئین کے نئے مسودے کے خلاف عوام کے مظاہرے, قاہرہ میں تحریر اسکوائر پر فوج تعینات. ناظرین, خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے, پتہ ہے urdu.sahtv.ir. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.